خصوصا على آله وصحبه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر، معزز علماء کرام، سامعین مکرم، بزرگو، نوجوان ساتھیو، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، اور یہاں اپنے سرکاری فرائض سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہمارے سرکاری ساتھیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور ایک طویل سفر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. قائد سپاہ صحابہ کے خطاب کے بعد میں کچھ معروضات پیش کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، تاہم آپ حضرات کے خلوص، آپ کے جذبے، آپ کی محبت اور قائد محترم کے حکم کے ساتھ چند مختصر وقت میں معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں تقریر سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ان عہدیداران اور کارکنوں کو زبردست فراج تحسین پیش کروں اور انہیں شاباش دوں جنہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود مالی اور اسی طرح دیگر رکاوٹیں جو انہیں درپیش تھیں، ان رکاوٹوں کو دور کر کے آج کی اس کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. میں اپنی اور آپ سب کی طرف سے دلی طور پر ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. دوستو، ناموس صحابہ بل کے مسئلہ میں موجودہ حکومت کی ہٹ دھرمی، متعصبانہ ذہنیت کی عکاسی اور صحابہ دشمنی پر حکومت کا رویہ، یہاں تک کہ حکومت نے اپنے ان ممبران قومی اسمبلی کو جن کا تعلق پی پی سے تھا اور انہوں نے اس بل پر اپنے عقیدے اور نظریے اور اپنے ضمیر کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے دستخط کیے تھے، ان ایم منوج کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یا بل پہ دستخط کرو یا پارٹی چھوڑ دو۔ انہیں کہا گیا کہ یا بل سے دستخط واپس لو یا پارٹی چھوڑ دو۔ ہمارے نادان ممبران اسمبلی جن کا تعلق پی پی سے تھا، 20 کی تعداد نے اس بل پر دستخط کیے تھے۔ حکومت کے دباؤ میں آ کر 17 ارکان اسمبلی نے دستخط واپس لے لیے اور 3 ارکان اسمبلی پی پی کے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا ہم پی پی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر امی عائشہ کی عزت کے مسئلے بعد نہیں آتے۔ حکومت کی اس ہٹ دھرمی کے خلاف، اور حکومت نے یہ انداز کیوں اپنایا کہ پی پی کی حکومت میں چند وزیر ایسے ہیں جن کی وجہ سے آج پورے ملک میں جو کیفیت، جو احتجاج، جو تحریک، جو حکومت کے خلاف جس انداز میں آواز بلند ہو رہی ہے، یہ سب کیا دھرا یا اقبال حیدر کا ہے یا خالد کھرل کا ہے؟ اقبال حیدر کی بد زبانی قومی اسمبلی کے اندر ہوتی ہے اور خالد کھرل کی بد زبانی آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حکومت ان 4-5 وزیروں کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس بل کو پیش نہیں ہونے دینا، اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا جو بل میرے ساتھ مل کر 80 ارکان اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ اور اس بل پر کیا لکھا ہے؟ اس بل پر نہ شیعہ کا لفظ ہے نہ سنی کا لفظ ہے۔ اس بل پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں بسنے والا کوئی شخص اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ایمان کا انکار کرتا ہے، ان برگزیدہ شخصیات پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اور ہر وہ صحابی جس کا صحابی ہونا بے شمار احادیث سے شامل ہے، اس صحابی رسول کو کافر کہتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات اور آپ کی پاک فطرت اولاد کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ام المومنین سیدت النساء اہل جنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر برائی کی تہمت لگاتا ہے۔ جو شخص بھی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، خواہ سپاہ صحابہ کا ہو، خواہ اعظم طارق کا باپ کیوں نہ ہو، جو یہ بکواس کرے گا خلفائے راشدین کے ایمان کا انکار کرے، نبی کے اہل بیت کی گستاخی کرے، امی عائشہ کی عزت اور آبرو پر حملہ آور ہو، اس شخص کی سزا ہمارے اس ملک میں یہ قانون بن جانا چاہیے کہ اس کی سزا سزائے موت ہوگی، اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ مجھے بتلاؤ کہ اس سزا کا مطالبہ کر کے میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس سزا کا مطالبہ کر کے میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے میرا کہ میں نے بل پیش کیا ہے، یہ گناہ ہے میرا کہ میں نے بل پیش کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے اس بل پر تعاون کر کے
صحابہ کے گستاخ کو تو موت کی سزا نہیں دیتی حکومت، اس بل کے پیش کرنے کے جرم میں مجھے موت کی سزا دینے کے لیے تیار ہے. آپ ذہنیت دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ حکومت اصحاب رسول کی عزت آبرو کا تحفظ کرتی، غصہ صحابہ کو کیسے کردار تک پہنچاتی، الٹا میرے قتل کرانے کے لیے درجہ بدرجہ تدریجاً لمحہ بلمحہ وہ کام کیے کہ پہلے میں ملک سے باہر جا رہا تھا، آٹھ گھنٹے پہلے روک دیا کہ نہیں جانے دیں گے. میرے گھر پر جو پولیس گارڈ تھی تین سال سے ہٹا لی گئی، جو موبائل پولیس چلتی تھی روک لی گئی، جو اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ اٹھاتا تھا چھین لیا گیا، جب نہتھا کر دیا تو گنڈوں کو لاکٹ لانچر دے کر میرے خلاف کر دیا. جب حکومت نے یہ رویہ اپنایا جو رویہ بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اسمبلی میں بھی یہ بیان کیا تھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شریف آدمی کو چوروں نے پکڑ لیا، ڈاکو اسے پکڑ کر لے گئے، اس کا مال لوٹ لیا، اس کا سامان چھین لیا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اتار لیے، اور پھر سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اسے بھگایا کہ بھاگو. جب وہ بیچارہ بھاگا تو اس کے پیچھے کتے لگا دیے. اب جب وہ سردی کی رات میں بھاگ رہا ہے اور پیچھے کتے بھونکتے چلے جا رہے ہیں، اس نے زمین پر ہاتھ ڈالا تاکہ کوئی پتھر اٹھا کر کتوں کو دے مارے، تو برف باری کی وجہ سے پتھر بھی برف میں جکڑے ہوئے تھے. جب اس کے ہاتھ میں پتھر نہ آیا تو اس نے فارسی میں ایک شعر کہا، چے حرام زادہ ای مردمانم، کیسے حرام زادہ یہ لوگ ہیں، سانگرا بتن و سگارا کشادند، کہ پتھروں کو باندھ دیتے ہیں کتوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کیسے حرام زادہ یہ حکمران ہیں، کیسے حرام زادہ یہ حکمران ہیں جو صحابہ کی عزت اور آبرو پر لڑنے والوں کو مروا دیتے ہیں اور کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ان حکمرانوں سے مراد میرے سپاہی، میری فوج کے جوان، یہ نہیں. حکمرانوں سے مراد وہ تلنگے، وہ لفنگے، وہ وڈیرے، وہ ڈاکو، وہ چور جو قومی اسمبلیوں میں بیٹھ کر ملک کو تار رہے ہیں اور کرپشن میں مبتلا ہیں. میں انہیں ڈاکو کہتا ہوں، میں انہیں چور کہتا ہوں، میں انہیں وقت کے سب سے بڑے تقریب دار کہتا ہوں. پورا ملک لوٹ کر کھا گئے یہ لوگ. یہ ملک تو آ کے کھا گئے، بینکوں سے رقم نکلوا گئے، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، کون نہیں جانتا. آصف زرداری مس 10% جو ہر چیز سے 10% لیتا ہے، آج کل اس کا ریٹ بڑھ کر 50% ہو چکا ہے. کون نہیں جانتا فیصل صاحب حیات کیا کر رہا ہے. تم مت ہمیں زبان دو، ہم جب تمہارے چہرے سے نقاب الٹیں گے تم ندامت کی وجہ سے عوام میں وہ نہیں دکھا سکو گے. ہم جانتے ہیں تم کیا ہو اور کتنے پانی میں ہو. تو میں عرض کر رہا تھا یہ حکمران
عزم تیری جرات کو،
جب ہماری باری آئے گی پھر ہم خالی ٹرین والے سے نہیں کریں گے. نواز شریف نو کسی آخیا تو سپاہی صحابہ نو نال نہیں کھدا، اس آخیا جی سپاہی صحابہ میرے نال ہوئے تے خانے وال تے گڈی روک چھوڑے، آخے جدو تائیں بے نظیر نہیں اتر دی اس آگے وہدے ہی نہیں. اس آخیا اس نے میں انہوں نال نہیں کھدا، اس لیے ساتھ نہیں لیتا ہوں کہ یہ تو ٹرین ہی روک دیں گے. قائد محترم نے فرمایا کہ ٹرین نہیں جائے گی، سارا نظام جیک، روک دو اس چیز کو. چیک کر دو کرسی چھوڑتی ہو یا نہیں چھوڑتی ہو. جب تک کرسی نہیں چھوڑو گے پورے ملک کا نظام روک کے رکھ دیں گے. بھول ہے تمہیں, تم نے نواز شریف کا ٹرین والے دیکھا ہے, تم نے ابھی ہمارا انداز نہیں دیکھا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں یہ نعرے والوں کا دور ختم ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے یہ آٹھویں کانفرنس ہے, اس کے بعد قائد محترم نے اشارے کیے, اشارے نہیں, ہم نے قومی اسمبلی کے سامنے 10,000 نوجوانوں کا دھرنا دینا ہے
انشاءاللہ.
اور گولی چلے, آنسو گیس آئے, کوئی کسی انداز میں بم پھینکے, کوئی کچھ کرے, قومی اسمبلی کے سامنے سے یا ہماری لاش واپس آئے گی یا پیغمبر کے صحابہ کی بل عزت کا بل پاس ہو کر قانون کا حصہ بنے گا. دوستو ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں, مجھے بتلاؤ اس ماحول اور معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کیا لوگ جیل میں دولت کے لیے نہیں جاتے؟ کیا لوگ جیل میں عورت کے لیے نہیں جاتے؟ کیا دکان لوٹ کر نہیں جاتے؟ کیا مکان توڑ کر نہیں جاتے؟ کیا کسی کو دکھ دے کے نہیں جاتے؟ کوئی جیل میں لڑکی کے لیے جاتا ہے, کوئی جیل میں برفی کے لیے جاتا ہے, کوئی دولت کے لیے جاتا ہے, کوئی عورت کے لیے جاتا ہے, کوئی مکان کے لیے جاتا ہے, کوئی دکان کے لیے جاتا ہے. ہم جیل میں جائیں گے نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے. اور ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں تم تو مرنے کے لیے تیار ہو, ہر مرنے کے لیے تیار ہو. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں, کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تم نہیں مرو گے کیا؟ کیا تم پہ موت نہیں آئے گی؟ فرق صرف اتنا ہے تم بے ذاتی کی زندگی گزار کر چار پائی پہ ایریا گھسیٹ کے مت ہو. ہم زندہ رہیں گے تو غیر سے زندہ رہیں گے, مریں گے تو غیر میں مریں گے, مریں گے تو اس طرح مریں گے کہ موت میں بھی احسان کریں گے. اور پھر مجھے بتلاؤ, نہ آپ یہ تھوڑی سی بات کا جواب دیں, پھر آپ تھوڑا سا یہ جواب دیں مجھے. میں کہتا ہوں دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں ہے جب تک آدمی لڑنے کے لیے تیار نہ ہو. جب تک آدمی مرنے کے لیے تیار ہو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا. ایک دکاندار ہے, دکان کھول لی اس نے, کہتے جی میں تو بڑا شریف آدمی. ایک آدمی آیا, اس نے دکان سے آ کر کرسی اٹھا لی, کہتا دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن میں لڑوں گا نہیں. دوسرے نے آ کر دکان سے برتن اٹھا لیا, کہتا بری بات ہے میں آپ سے لڑوں گا نہیں. تیسرے نے کپڑے کا تھان اٹھا لیا, چوتھے نے گنا ہی اٹھا لیا, کہتا ہے بری بات ہے میں لڑوں گا نہیں. یہ شریف بن کے بیٹھے, شام کو دکان خالی ہوگی, شام کو دکان خالی ہوگی. یہ زیادہ شریفوں کے تو لوگ کپڑے بھی اتار لیتے ہیں, زیادہ شریف لوگوں کے تو لوگ کپڑے بھی اتار لیتے ہیں. کہتے ہیں اس نے کون سا کچھ کہنا ہے, کپڑے بھی اتار لو, پگڑی بھی چھین لو, دکان بھی لوٹ لو. اور اگر جان دینے کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو لوگ گھروں میں داخل ہو کر گھر بھی لوٹ لیتے ہیں, عزتیں اور آبروئیں بھی پمار کر دیتے ہیں. اگر جان دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو وہ قومیں مٹ جا کرتی ہیں, وہ حکومتیں چھن جا کرتی ہیں, وہ سرحدیں پمار ہو جا کرتی ہیں. قوموں کا, حکومتوں کا, عزتوں کا, آبروؤں کا, سرحدوں کا تحفظ تبھی ہوتا ہے جب آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو. جب آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو, اور جو آدمی مرنے کے لیے تیار ہو اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں چھینتا. ہمارے علاقے میں نا, ہمارے پٹھان نظر جاتے ہیں پنجاب کے اندرونی علاقوں میں, کپڑا لے لو بھائی کپڑا لے لو, بھائی خان صاحب کیا بھاؤ؟ کہتے بھاؤ جو تم دے دو, بھاؤ تو بہت زیادہ ہے. کہتا ہم کون سا آپ پیسہ لیتا ہے, آئندہ 6 ماہ کے بعد دے دینا. کپڑا آج دے دیا, پیسہ کب لینا ہے؟
6 مہینے
بعد. خان صاحب اس کا نام کہتے, نام وام میں یاد ہے, 6 مہینے کے بعد خان صاحب آ رہے ہیں, وہ پیسہ دو. اب آپ کہیں مجھے کون سا پیسہ ہے نہیں میرے پاس. کہتے پیسہ دو, ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم مر جائے گا پیسہ لے کر جائے گا, ہم مر جائے گا پیسہ
لے کر جائے گا.
کھانا بھی ادھر سے کھائے گا, سوئے گا بھی ادھر, رہے گا بھی ادھر, پیسہ لے کر جائے گا. آپ اس کو دھکے دیں, کہتے نہیں جائے گا, مر جائے گا, پیسہ لے کر جائے گا. ایسے آدمی کا کوئی پیسہ رکھتا ہے؟
نہیں.
شریف آدمی کہے میں تو مانگتا نہیں, تیرے گھر میں دینے کوئی نہیں آئے گا, تیرے گھر میں دینے ہر بات کے لیے تھوڑی سی سختی کرنا پڑتی ہے. ہر مسئلے میں سختی, دکان کے لیے سختی, پیسے کی اگرائی کے لیے سختی, عزت آبرو کے تحفظ کے لیے سختی, چوروں ڈکیتوں کے خلاف سختی, دوستوں کو نقد دینے پہ سختی, اور نرمی جب آئی تو صاحب کے عزت کے مسئلے پر, نرمی آئی تو دین کے مسئلے پر. سن, ہر چیز پہ نرمی ہو سکتی ہے, دین کے مسئلے پہ کوئی نرمی نہیں ہے. کوئی دین کی صاحب کو پمار کرے, کوئی اسلام کو دستار کرے, کوئی نبی کی عزت پہ حملہ کرے, کوئی اثار رسول کی تعین کرے, سنو یا وہ ہوگا یا ہم ہوں گے. ہم کسی کو اس مملکت میں کسی کو یہ جرت نہیں دیں گے کہ کوئی کتا اصحاب رسول کی طرح منہ کر کے بھونکے. منہ توڑ کے رکھ دیں گے, زبانہ کٹ کے رکھ دیں گے. یہ کسی نے شوق ہے, اعلان ہے میرا صحابہ دے دشمنہ دینا. کوئی صحابہ کا دشمن وقت طے کر لے, فلاں وقت فلاں جگہ فلاں قلعے میں بیٹھ کر میں گستاخی کروں گا, میں صحابہ کی توہین کروں گا, اس قلعے کے اندر پہنچ کر تیری زبان نہ کاٹے تو صبح صحابہ نہ کہنا. صبح صحابہ گستاخانے صحاب رسول کے خلاف ننگی تلوار ہے, ننگی تلوار ہے, ننگی تلوار. اگر اس تلوار کو نیام میں لانا چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنا دو, پھر ہم ڈائریکٹ حساب نہیں لیں گے, ہم پولیس اور عدلیہ کے ذریعے لے لیں گے. کہتے ہیں کافر کافر نہ کہو, قانونی تحفظ تم نہیں دیتے, گستاخ صحابہ کی زبان تم بند نہیں کرتے, قانون میں ترمیم تم نہیں کرتے, تو پھر کافر ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. مجھے بتلاؤ کہ اگر ایک آدمی گستاخی کرتا ہے, تیرا غازی خان کے لوگوں قیامت نہیں ہوگی. دس سال کے عرصے میں 300 کتاب تیرے ملک میں صحابہ کے خلاف چھپ چکی ہے. رشدی ملعون نے ایک کتاب لکھی تھی, راجپال نے ایک کتاب لکھی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی, راجپال کی گردن پہ جس نے چھڑا چلایا اس کو غازی نظام الدین کہتے ہو, جو آج کے رشدیوں کو پکڑے اسے دہشت گرد کہتے ہو. اس رشدی کے خلاف کوئی احتجاج کرے اسے نبی کی محبت میں سرشار کہتے ہو. ان رشدیوں کے خلاف کوئی احتجاج کرے تو انہیں تقریب کار کہتے ہو. ببیت لو دانت ببایت بری گریش, ایسی عقل اور فہم پہ رونا چاہیے. کیا فیصلہ ہے؟ رشدی نے اپنی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا جو کچھ پاکستان کے رشدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے. تیرے ملک میں کلید مناظرہ نامی کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں گالیاں بھری پڑی ہیں, رشدی ملعون نے اپنی کتاب میں کلید مناظرہ کے حوالے لکھے ہیں. رشدی کی کتاب شیطانی آیات میں کلید مناظرہ کے حوالے ہیں. اس نے حوالے کلید مناظرہ کے لیے اور گالیاں نبی کی اہل بیت کو دی. رشدی نے, خیر میری بات سنو, رشدی کو مواد ملا تو کس کے گھر سے؟ کلید مناظرہ پاکستان شیخوپورہ سے شائع ہوئی ہے, شیعہ نے شائع کیا. رشدی کو مواد دینے والا شیعہ. تیرے ملک میں آج سے 10 سال قبل ایک کتاب شائع ہوئی جس کتاب کا نام نکاح ام کلثوم ہے. اس کتاب میں فاروق اعظم کا نام لکھ کر 100 گالیاں نمبر وار لکھی, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر لگائے 100, اور فاروق اعظم کو 100 گالیاں دیں. کیا اس ملک میں کبھی کسی نے اس طرح 100 گالیاں وزیر اعظم کو لکھی؟ کیا کبھی اس ملک میں 100 گالیاں کسی سیاسی لیڈر کو لکھی؟ یہ تیرے ملک میں ہو رہا ہے, اور ہمیں کہتے ہو ہم ان جریدہ داروں کی زبانیں نہ توڑ دیں. ہمیں کہتے ہو ہم گستاخان کے سر تن سے جدا نہ کر دیں. ہمیں کہتے ہو ہم ان کے خلاف جنگار نہ کریں. ہمیں کہتے ہو سر مجھے سے کہتے ہیں نیچی رکھ لے گا اپنی, اور کوئی انہیں رہے کہتا نہ نکلو یو آیا ہو کر. سب ہم سے کہتے ہیں کہ آنکھیں نیچی رکھو, کوئی ان بدماشوں سے کہو کہ اس طرح ننگے ہو کے نہ بھارا ہو. ہمیں کہتے ہو ان کی کتابوں کے حوالے میں پڑھ دوں تو آگ لگ جائے. ہم نے چھوڑ دیا ایک عرصے سے، ایک تو ہم سے وہ حوالے پڑے نہیں جاتے، اگر ہماری بھی زبان ہے، اور اس تحریک کی برکت سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ازواج مطہرات اور صحابہ کے ناموں کی اتنی محبت اور اتنی ان سے الفت دل میں بھر دی ہے، اس تحریک کی وجہ سے ہم تو ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سے ممکن نہیں کہ ہم شیعہ کی عبادتیں سنائیں، میں کہتا ہوں اگر میں چند عبادتیں سناؤں آگ لگ جائے اس مجمع میں، اصحاب رسول کے خلاف یہ زبان چل رہی ہے، یہ گستاخیاں کتابوں کی شکل میں، 300 کتاب آپ کے ملک میں شائع ہو گئی ہے لیکن اس کتاب کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے، اس سیلاب کا راہ روکنے والا سوائے کیا بات ہے کوئی نہیں ہے، اور ہم نے آئینی راستہ، قانونی راستہ، امن کا راستہ، مفاہمت کا راستہ، قومی اسمبلی کے ذریعے قانون، اور مجھے بتلاؤ آج تک شیعہ کہتا تھا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ جو میٹنگیں ہوتی تھی ڈی سی صاحب کے پاس، ایس پی صاحب کے پاس، امن کمیٹیاں، محرم کی کمیٹیاں، اس میں کہتے ہیں دیکھو جی ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اہل بیت کے تو محب ہیں، صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ہمارے دوست بھی حکمران بھی کہتے تھے، حکمران افسر صاحب، افسر پولیس کے افسر، انتظامیہ کے افسر، عدلیہ کے لوگ، یہ صحابہ کو یہ مانتے ہیں، اگرچہ ہم نے بارہا کہا کہ کسی صحابہ کو ماننے والے شیعہ کے کسی گھر میں دکھائیں کہ ابو بکر کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں عمر کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں عثمان کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں خالد بن ولید کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں ابو ہریرہ کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں طلحہ زبیر کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں سعد ابن ابی وقاص کا نام ہے، کسی شیعہ کے گھر میں ابو عبیدہ ابن جراح کا نام ہے، کوئی نام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن صحابہ کو مانتے ہیں، ماننے کی کوئی علامت تو بتلاؤ، نہیں بتلا سکیں، لیکن شیعہ کہتا تھا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اب مجھے بتلاؤ اگر شیعہ صحابہ کو مانتا ہوتا، اہل بیت کو مانتا ہوتا، تو جن کو وہ مانتا ہے انہیں کی عزت کے تحفظ کے لیے تو میں نے بل پیش کیا، مخالفت کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے، اہل بیت کے بارے میں نے اپنے بل میں 3 سکے دیے ہیں، 3، جو نبی کے اہل بیت کی اشارتاً گستاخی کرے سزا موت، سزا میں شیعہ سے کہتا ہوں، شیعوں سے کہتا ہوں، شیعوں تم کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہو، اہل بیت کے گستاخ کی سزا تم تجویز کرو میں پاس کرا دیتا ہوں، تم تجویز کرو میں پاس کراتا ہوں، لیکن آج شیعہ کھل کے سامنے آ گیا، اب شیعہ اخبارات میں کیا کہہ رہا ہے، ہم اس بل کو پاس، ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ساجد نقوی نے کہا اگر یہ بل پاس ہوا ہم ملک کو جہنم بنا دیں گے، ہم اسمبلی کا گھراؤ کر لیں گے، مجھے بتلاؤ اگر میں قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کرتا کہ چور کی سزا میں اضافہ کرو، ڈاکو کی سزا میں اضافہ کرو، بدکار کی سزا میں اضافہ کرو، اگر میں اسمبلی میں یہ بل پیش کرتا کہ جو قید اعظم کی توہین کرے اس کی سزا میں اضافہ کرو، جو علامہ اقبال کی توہین کرے اس کی سزا میں اضافہ کرو، جو کسی وزیر کی توہین کرے اس کی سزا میں اضافہ کرو، مجھے بتلاؤ ساجد نقوی اور شیعہ میری مخالفت کرتا؟ میری مخالفت، لیکن جب میں نے صحابہ کے گستاخ کی سزا میں اضافے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئے، مخالفت پہ تو لائے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا اما اما یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا جنازہ، یہ ہمارے گھر آ رہا ہے، اس کی ماں نے کہا بیٹا بیوقوف نہ بنو، تم تو ماشاءاللہ عقل مند سمجھدار ہو، پڑھنے لکھنے لگ گئے ہو، یہ جنازہ قبرستان جا رہا ہے، ہمارے گھر اس کا کیا کام؟ کہنے لگا نہیں بالکل ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اس نے کہا سمجھاؤ کیسے؟ کہنے لگے اس طرح کے جنازے کے آگے آگے 2-3 آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، تو وہاں جا رہا ہے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، تو وہاں جا رہا ہے جہاں پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں جا رہا ہے جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی منس و غمخار نہیں ہے، تو وہاں جا رہا ہے جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، کہنے لگا اما ایسا گھر تو پھر ہمارا ہی ہے، ایسا گھر تو پھر صحابہ کو مانتے ہو، کہتے مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہو، مانتے ہیں، پھر بل کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ تو ہمارے گھر میں آ رہا ہے، یہ تو ہمارے گھر میں آ رہا ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے بل میں لکھا ہے جو حضرت ابو بکر کو مومن ہونے کا انکار کرے وہ تو ہم ہی کرتے ہیں. بل میں لکھا ہے جو حضرت معاویہ کو گالی دے وہ تو ہم ہی دیتے ہیں. بل میں لکھا ہے جو امی عائشہ پہ تبرہ کرے وہ تو ہم ہی دیتے ہیں. بل میں لکھا ہے جو حضرت عائشہ پر برائی کا الزام لگائے وہ تو ہم ہی لگاتے ہیں. بل میں لکھا ہے جو خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرے وہ تو ہم ہی کرتے ہیں. بل میں لکھا ہے جو صحابہ کی توہین کرے وہ تو ہم ہی کرتے ہیں. اگر تم ہی کرتے ہو تو پھر یہ بل تمہارے خلاف ہے. تم روکو, ہم پاس کرائیں گے, پتا چل جائے گا کہ اس ملک میں صحابہ کا ماننے والا طاقتور ہے یا صحابہ کا دشمن طاقتور ہے. کرم مخالفت ہو جائے غیرت ہے تو پھر مخالفت ادا کرو کہ اسی صحابہ نو نہیں مانتے. پھر اس طرح بولو, پھر صاف صاف بات کرو, صاف صاف لوگوں کو بتلاؤ یہ ساڈے گھر آ رہے ہیں. آزم تارک جو تیر مارے ہیں ساڈے گھر آ رہے ہیں. اور ایک اور بات, مجھے حضرت فاروقی صاحب نے روکا ہے ورنہ میں تمہاری پیشانیوں پہ پڑھ رہا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو. لیکن میں سنو سنو, لیکن میں بات سمجھاتا, ٹھہرو, بات سمجھاتا ہوں, بات زیادہ بات نہیں کروں گا. شیعہ نے فتوا دیا کہ آزم تارک واجب القتل ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایران کی قومی اسمبلی میں میرے اوپر بحث ہوئی اور قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ آزم تارک واجب القتل ہے, اور مجھے قتل کرانے کے لیے 1 کروڑ روپے ایڈوانس دیا, 4 کروڑ روپے واپس جا کر انہوں نے لینے تھے. میرا جرم کیا ہے؟ میرا جرم یہ ہے کہ شیعہ کا جو 12واں امام ہے, جس کی پیدائش شیعہ کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد ہوئی, 250 سال
بعد,
جبکہ میرا دعویٰ ہے, چیلنج ہے شیعہ کی کتابوں سے کہ شیعہ کا 12واں امام پیدا ہی, یہ میرا دعویٰ ہے. میں کہتا ہوں شیعہ لڑتے کیوں ہو؟ تم اتنا ثابت کر دو کہ تمہارا امام پیدا ہوا تھا, میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں.
ماشاءاللہ,
میں تمہاری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ پیدا ہی
ہوا.
اب یہ تو بات نہیں, یہ تو بات تحقیق کی ہے. ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ ساڈا امام پیدا ہویا, میں ثابت کر دوں گا کہ پیدا
نہیں ہوا.
اب اس پہ کوئی لڑنے کی ضرورت تھی؟ لیکن ہوا کیا, وہ ایک مثال مشہور ہے. کہتے ہیں ایک عورت کے گھر میں چور آ گئے, ایک عورت کے گھر میں
چور آ گئے.
وہ عورت تھی اکیلی, تھی بڑی سمجھدار, اس نے کہا میں ان چوروں کا مقابلہ کیسے کروں. وہ پاگل بن گئی, اس نے کہا اب میرے ماں باپ آئیں گے, پھر میری شادی کریں گے, پھر اللہ مجھے بیٹے دے گا, پھر ایک بیٹے کا نام میں لوکو رکھوں گی, ایک کا نام بھائیو رکھوں گی, ایک کا نام چور رکھوں گی, اور پھر میرے بیٹے بڑے ہو جائیں گے, کھیلنے جائیں گے, پھر میں مکان کے اوپر چڑھوں گی, ان کو بلاؤں گی کہ آؤ کھانا کھائیں. تو پھر کہنے لگی میں مکان پہ چڑھ سکتی ہوں؟ تو چوروں نے کہا یہ تو بڑا اچھا گھر ہے, عورت پاگل ہے, جو مرضی لوٹ لو, جو مرضی اٹھا لو. وہ جناب سامان باندھ رہے ہیں, یہ اٹھی کہتے میں مکان پہ چڑھ کر تو دیکھوں بھی, چڑھ بھی سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا چڑھنے دو. اب جناب مکان پہ چڑھ گئی, کہنے لگے اچھا اب مکان پہ چڑھ گئی, میں اپنے بیٹوں کو اس طرح بلاؤں گی, لوکو بھائیو چور, لوکو بھائیو چور. لوگ جمع ہو گئے, جمع ہو کر انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا, انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا. اب لوگوں نے چوروں سے کہا کہ تم تو بڑے ہوشیار تھے, بڑے چالاک تھے, تم تو کبھی پکڑے نہیں گئے, اشتہاری مجرم تھے, تم کیسے پکڑے گئے؟ تو چوروں نے پنجابی زبان میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا سانو انجمی اولاد مار گئی, سانو انجمی
اولاد مار گئی,
یعنی ہمیں نہ پیدا ہونے والی اولاد نے مروا دیا, نہ پیدا ہونے والی, تے مینو انجمیا امام مار گیا, مجھے نہ پیدا ہونے والے امام نے مروا دیا. بھی پیدا تو ہوا نہیں. اب میں آگے بات نہیں کروں گا, آپ ذرا غور کریں. شیو تم بھی سوچو کہ جو تمہارا امام بقول تمہارے تمہاری کتابوں کے مطابق پیدا نہیں ہوا, لیکن میں کہتا ہوں بل فرض ول محال تم کہتے ہو پیدا ہوا تھا, 4 سال کا تھا, غار میں چلا گیا, اس پر میں نے بحث نہیں کرنی. جو امام حضور کی تشریف لے جانے کے 250 سال بعد پیدا ہو اس کی میں توہین کروں؟ ایران کہتا ہے آدم تارک واجب القتل,
لاہور کا شیعہ کہتا ہے واجب القتل، کراچی کا شیعہ کہتا ہے واجب القتل، میں 250 سال بعد پیدا ہونے والے کی توہین کروں تو واجب القتل، اور تم ان کی توہین کرو جن کی گود میں نبی سوئے، تم ان کی توہین کرو جس کی پشت پہ پیغمبر بیٹھے، تم اس کی توہین کرو جس سے بیت اللہ کا غلام پکڑ کے نبی نے مانگا، تم اس کی توہین کرو جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں، تم ان کی توہین کرو جو آدمی پیغمبر کے روزے میں پیغمبر کے پیروں میں سوئے ہوئے ہیں، تو بتلاؤ پھر تمہاری سزا موت کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتلاؤ، عقل سے، فہم سے، بصیرت سے، منطق سے، فلسفے سے سمجھاؤ تو صحیح، تو 250 سال بعد پیدا بھی ہویا یا تے مینو موت دی سزا، اور جو پیدا ہوئے نبی کی گود، نبی کی گود ان کا سر، ان کی گود نبی کا سر، عائشہ کا بستر پیغمبر کا وجود، عائشہ کا بستر پیغمبر کا وجود، صدیق کی گود پیغمبر کا سر، صدیق کے کندھے پیغمبر کی سواری، تم ان پہ بھونکو تمہاری سزا موت نہیں، میرے پاس اس سے بھی کوئی سخت سزا ہوتی میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ اب تم کہتے ہو سنو پی پی کے حکمرانوں، موت کی سزا کا بل اگر پاس نہ ہوا ہم ایک ایک گستاخ کو وہ سزا دیں گے کہ جس سزا کے مقابلے میں موت بھی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر میں کہہ دوں گا کہ جس نے کتاب لکھی ہے اٹھو غازی المدین کے جوانوں، پھر میں کہہ دوں گا ہر گلی سے غازی المدین اٹھے،
لبیک 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 لبیک۔
اگر حکومت یہی چاہتی ہے، مجھے کل وزیر تعلیم سید خورشید شاہ وہ بیٹھے تھے، میں نے کیا خورشید تمہیں کیا ہو گیا کہ اس بل کی مخالفت کرتے ہو ایک اقبال حیدر کے پیچھے لگ کے، تو مجھے آگے سے کہنے لگا آزم بھائی بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ صحابہ کی گستاخی ہو اس پر ہم سزائیں دیتے پھریں، اسے خود نہیں مٹ لو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی بات بے نظیر سے کہا دے، یہی بات اسمبلی سے کہہ دے، تمہارے دروازے پہ آئے تو منہ پہ تھوک دینا، ہم جانے صحابہ کا غصہ جانے۔
آزم تیری جرت
پھر کہنے لگے نہیں نہیں
تیری جرت
فوراً اس کے کھانے میں بات آ گئی، کہنے لگے نہیں ایسے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، میں نے کہا اسی لیے تو میں نے بل پیش کیا، اگر تم یہی چاہتے ہو غصہ جانے ہم جانے تو پھر تو چٹکی میں مسئلہ ہوگا، پھر تو کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں جو گالی صدیق کو دے اور پھر زندہ رہے اس دھرتی پر، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ امن کا راستہ، جمہوریت کا راستہ، قانون کا راستہ، آئین کا راستہ ہم نے اپنایا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر یہ بل پاس نہ ہو، تیرے ملک میں اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کا یہ بل اگر اسمبلی مسترد کر دے تو تم کیا کرو گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے سنے، پھر ہم نے اعلان کر دیا، اعلان اگر یہ بل پاس نہ ہوا اور ہو گیا مسترد، میں نے قومی اسمبلی سے نہ زندہ واپس آنا ہے نہ بل کے مخالفوں کو زندہ چھوڑنا ہے، قومی اسمبلی میں گراؤ کروں گا، باہر تم گراؤ کر لینا، میں پھر اس کے بعد زندہ رہنا غلط سمجھتا ہوں، زندگی کے دن گزارنا باہر سے لائق سمجھتا ہوں، میں اس کے بعد زندگی پہ لائق کرتا ہوں۔ اگر حکمرانوں نے یہ بل مسترد کر دیا، اس ملک میں اس بل کے خلاف دینے والے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے،
ماریں گے مر جائیں گے بل منظور کرائیں گے، ماریں گے مر جائیں گے، ماریں گے مر جائیں گے، گولیاں لٹائیں گے، گولیاں چلائیں گے،
یہ بل ہم نے منظور کرا رہے ہیں، ہر چیز برداشت ہے مگر نبی کے صحابہ کی بے آبروئی برداشت نہیں ہے، ہر چیز برداشت ہے۔ کہتے ہیں جی ملک کا درد نہیں ہے، ملک کا سارا درد تو گھول کر تم نے پی لیا ہے، ہمیں ملک کا درد نہیں ہے، تمہیں کہاں سے آ گیا؟ ملک کی عزت اور آبرو پہ کٹ مرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، کون تھے جو افغانستان کی وادیوں میں لڑے،
کون ہیں جو کشمیر میں اپنے خون سے داستان رقم کر رہے ہیں؟ کون ہیں جو فلپائن، بوسنیا، فلسطین، برما اور اسی طرح صومالیہ میں آج آزادی کے لیے خون دے رہے ہیں؟ نام لکھ کر بتا سکتا ہوں کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ لیکن مولانا حق نواز کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، ملک پیارا ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، مگر امی عائشہ کے دوپٹے سے زیادہ نہیں۔
زندہ جگنی، زندہ جگنی،
صدیق کی جوتی سے زیادہ نہیں۔ ملک پیارا ہے، جان سے زیادہ پیارا ہے، مگر فاروق اعظم کے پگڑی اور دستار سے زیادہ پیارا نہیں۔ اور کیوں؟ یہ ملک ملا کلمے کے صدقے، ملک ملا کس کے صدقے؟ اگر پاکستان کا مطلب کیا یہ نعرہ نہ ہوتا تو یہ ملک بنتا؟ ملک دیا کلمے نے، ملک دیا۔ وہ کلمہ کس نے دیا؟ سوچو سوچو، کلمہ کس نے دیا؟ اس برے صغیر میں حضور تشریف لائے تھے؟ ڈیرہ غازی خان میں حضور تشریف لائے تھے؟ اس ہندوستان، پاکستان، شمالی چائنا میں، افغانستان میں، ایران میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں اور فلسطین میں، آگے آگے چلے جائیے، یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں اور باقی دنیا کے ملکوں میں، ترکی میں، آسٹریلیا میں، برونائی میں، یہاں حضور تشریف لے گئے تھے؟ کون گئے؟ کون گئے؟ ملک دیا کلمے نے، کلمہ دیا صحابہ نے۔ کوئی ملک کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا تو آنکھیں، کوئی کلمے کو بگاڑے گا بگاڑنے والے ہاتھ کاٹ دیں گے، کوئی کلمہ دینے والوں پہ بھونکے گا زبان کاٹ دی جائے گی۔ کاٹی جائے گی نہیں کاٹی جائے گی؟ آپ سے آخری التماس ہے، اپنے سروں پہ کفن باندھ کے رکھو، اپنی ماؤں سے دودھ بخشوا کے رکھو، اپنے والد کے ہاتھ سے دست شفقت سروں پہ پھروا کے رکھو، اپنے گھروں پر آخری نظر ڈالنے کے لیے نیت ذہن میں سجا کے رکھو، بچوں کے چہرے پر یتیمی کا داغ ڈلوانے کے لیے آرزو کر کے رکھو، صحابہ کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، امی عائشہ کی عزت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، نبی کے صحابہ کی عظمت تقدس شرافت کے لیے ہم تمہیں کام دینے والے ہیں، اسلام آباد بلانے والے ہیں اور کراچی سے پشاور تک چلانے والے ہیں۔ مجھے مطلب جب آواز دی جائے گی، چلے آگے یا نہیں آؤ؟ جو لوگ احتجاجی گرفتاریوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، ان سے میرا اعلان ہے، وہ اپنے اپنے یونٹوں میں اپنا نام لکھوائیں، اور اس وقت تک دوسری بات، اپنے اپنے گھروں پر سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ اور اپنے گھروں پر صحابہ کی نام والے پرچموں کے سائے کرو۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی محمد۔